أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پہلے تلاوت اور پھر انشاءاللہ پڑھیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 20ویں پارے کا آغاز کریں گے. پہلے چند باتیں 19ویں پارے کی. ہم نے پچھلے پارے میں دیکھا کہ جب انسان میں فرقان آ جاتا تو دوسروں سے پوچھنے کی بجائے اپنے دل سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حق بات کا محافظ بنا دے. کوئی جتنا مرضی دلائل دینا چاہے لیکن ہمارا دل ہمیں صحیح اور غلط کا فرق بتانے لگے. پھر اس میں ہم نے جو بہت ہی خوبصورت چیز دیکھی وہ تھی وجاہدتم بہ جہاداً کبیرا. اس قرآن کو لے کر جاہل معاشرے میں جہاد کرو. سب سے پہلے تو جو آج کے دور میں جہاد ہے یہ جہالت سے ہی ہے, پھر فرقہ واریت سے بھی ہوگا, اور اسی طرح سے تعصبات سے اوپر اٹھتے ہوئے ہم اس کتاب کو پورے ملک اور وہاں سے پھر آگے بڑھتے ہوئے پوری امت کی گراس روٹ تک پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ سے مدد طلب کریں گے. آج جتنا قرآن پھیلائیں گے اتنی بہار آئے گی. آپ کے ارد گرد بھی ایک جگہ ہے تھل کی اور نورپور شاید کہ جہاں کچھ سال سے بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں نہیں ہوتی اور وہاں سے اب لوگ موو ہونا شروع ہو گئے. ایسے ہی ہے نا, خشک سالی ہے, غربت ہے. بس جب بارش رک جاتی ہے نا تو وہاں کی زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہاں سے زندگی کی رمق ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب کہیں قرآن کی وحی کا پانی رک جاتا ہے تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس امت کو زندہ کر دے. رکاوٹ کیا ہے راستے کی؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, خواہش نفس. اس پہ بھی بات قدرے تفصیل سے ہوئی تھی کہ اگر ہم اپنی خواہشوں کو دیکھیں جو آج ہمیں اس کام سے بھی روکتی ہیں اور دنیا کے بھی بہت سارے فائدہ اٹھانے والے کاموں سے ہم رکے ہوتے ہیں، ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا میری خواہش نفس مجھے خیر سے روکے ہوئے تو نہیں ہے؟ آج بھی میں بہت سارے اور نیکی کے کام کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنی کچھ خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے آپ کو ان سے اور خود کو ان سے محروم تو کر نہیں دیتی۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ ہم نے دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ، اور وہ کیا تھا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا مگر اس وقت میں جاہل تھا۔ یاد رکھیے کہ جب ہم قرآن پڑھ کر بدلنے لگتے ہیں نا، تو کچھ پرانے ساتھی اور خاص طور پہ رشتہ دار اور قریب کے بھائی بہن ہمیں آ کر تانے دیتے ہیں، تم وہی ہو نا، تم تو یہ کرتی تھی، تم تو وہ، تو بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں اور صفائیاں پیش کریں کہیں یس بٹ اس وقت کیا تھی میں، وانا من الضالین، میری زندگی میں قرآن نہیں تھا۔ ہاں یہ دعا کیجئے کہ اب قرآن پکڑنے کے بعد کوئی آپ کو شرمندہ نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر ہم سورۃ نمل میں ملکہ سبا کا قصہ پڑھ رہے تھے جس پہ پھر پارا پورا ہوا تھا، اور اس سے ہم نے سیکھا کہ جب کسی انسان کو ہدایت کا پانی نہیں ملا ہوتا تو کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو لیکن وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ ملکہ سبا کافر تھی لیکن دل کی اچھی تھی، جو ہی ان کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچا انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا براہ راست مقابلہ فرعون سے کئی سال کا رہا، لیکن اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک دل میں طلب نہیں ہوگی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا سورۃ شعراء میں کچھ دعاؤں کو بھی حضرت ابراہیم کے ناطے سے، وجعلی لسان صدق فی الآخرین، اللہ میرے بعد والوں میں میرا ذکر خیر رکھنا، یہی دعا ہم بھی اپنے لیے کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ موت کے لیے ہر لمحے تیار رہنا ہے، کیونکہ سورۃ شعراء 202 میں پڑھ کر آئے، فیاتیہم بغتتم وہم لا یشعرون، حق بک رہ جائے گا وہ بندہ جس نے موت کی تیاری نہیں کی ہوگی اور اپنے سامنے ملک الموت کو دیکھے گا۔ پھر اسی طرح پارے کے شروع میں سورۃ فرقان کا آخر عباد الرحمن کا آپ کے میرے لیے ایک چیک لسٹ ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں آ گئیں کہ نہیں، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم کی دعا، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ حکم یعنی حکمت بھی دے اور نیک لوگوں سے ملا لیں۔ اب چلتے ہیں پارہ نمبر 20 پہ۔ آج کے پارے میں ہم تین مختلف رشتوں کا ذکر دیکھیں گے۔ پہلا رشتہ بھائی سے بہن کا، یعنی بہن کے دل میں بھائی کے لیے کیا ہوتا ہے۔ ہر رشتے کی انٹینسٹی فرق ہوتی ہے، یاد رکھیے بہن جس طرح بھائی کے لیے سوچتی ہے ضروری نہیں کہ بھائی بھی ویسے ہوں۔ تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے ناطے سے اس رشتے کو دیکھیں گے سورۃ قصص کی روشنی میں۔ پھر اسی طرح ایک دوسرا رشتہ بھی جس پہ بہت ضرورت ہے آج پھر بات کرنے کی، وہ ہے داماد کا رشتہ سسرال سے۔ لیکن عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ عورت اور سسرال، اور اکثر پستی بھی ہے تو عورت ہی پستی ہے، لیکن ہمارے کلچر میں یہ کم ہی ہوا کہ مرد کو بھی اس کے سسرال کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کیا ہو، اس پہ آج انشاءاللہ کچھ اشارے ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سسر کے ناطے سے۔ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے۔ مزید جو چیزیں ہم اس بارے میں دیکھنے والے ہیں، پہلی چیز ہی کائنات پہ غور ہے۔ کائنات کی نشانیوں سے سبق لیتے ہوئے کسی بھی کام کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہے، یعنی پلاننگ کی اس اہمیت کو ہم دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، نجومیوں سے یا ستاروں سے قسمت کا حال معلوم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنانے پہ قادر ہے، اس لیے مشکل سے مشکل حالات میں بھی نا امید نہیں ہونا۔ قارون کی طرح اپنی عقل و دانش پر غرور نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ نہ شکروں کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی، اس لیے نہ شکری سے بچنا ہے۔ دل میں اللہ کا خوف رکھنا ہے اور زندگی عاجزی اور اچھے اخلاق کے ساتھ گزارنی ہے، اور جو کرو گے وہ بھرو گے، اس اصول کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے، اور دوسروں سے معاملہ کرتے وقت اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ صرف دعووں سے نجات نہیں ملے گی، عمل کرنا پڑے گا، نیکیوں کی کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے. اور پھر ہم اس بارے میں دیکھیں گے کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. ریاکاری سے بچنا ہے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. پارے کا نام ہے امن خلق. سوال سے ایک پارا شروع ہوتا ہے، وہ کون ہے جس نے پیدا کیا. اس کو آج انگلش میں کہتے ہیں آبزرو اینڈ انفر، سوال کرنا اور اس کا جواب دینا. پورا ہی رکوع آپ کو سوالیہ انداز میں دکھے گا. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ پارا شروع ہوتا ہے سورۃ نمل کی آیت نمبر 60 سے، 60 سے 66. ٹاپک لکھیے گا، قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اللہ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. سمجھ لیجیے اس ٹاپک کو بھی. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھا تو اللہ سے پیار ہو گیا، قرآن کھولتے ہیں تو اللہ سے ڈر آتا ہے، قرآن کھولتے ہیں تو اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے. تو سوال کرتا ہے، اللہ کے کائنات کو دیکھ کر تمہیں خوف نہیں آتا؟ اس کائنات میں اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے؟ تم اس کو اگر دیکھ لو تو تم کبھی بھی پریشان نہ ہو. اور حقیقت ہے کہ یہ کائنات ہمارے لیے کتاب ہے. ایمان والے کا جب تعلق کائنات سے ہوتا ہے، آپ کو آبزرویشن کی عادت ہو جاتی ہے، تفکر آپ کی عادت ہے، غور و فکر کرتے ہیں، تو ایک کتاب یہاں کھلتی ہے جو یہاں کھول کر پڑھتے ہیں. جو ہی اس کو بند کر کے باہر جاتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے بعد راستے میں کہیں آسمان کی کتاب کھلی دکھتی ہے، کہیں اڑتے ہوئے بادل، کہیں ہوائیں اور کہیں باقی چیزیں. ایمان والے کے لیے تو 24 گھنٹے کا کلاس روم ہے یہ دنیا. شرط ایک ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. ایک سوال کیجئے، میں اس کے 3-4 جواب دینے کو تیار ہوں. اور سوال ہے کہ ہم کائنات پہ غور و فکر کیوں کریں؟ تو پہلی بات یہ ہے، کائنات پہ غور و فکر کرنے سے ہمارا دل چاہے گا کہ ہم بھی اللہ کے اتنے ہی مطیع و فرمان ہو جائیں جیسے کہ یہ کائنات مسلم ہے. سورج روز اپنے وقت پہ آتا ہے، چاند اپنے وقت پہ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہواؤں کا آنا، گرمی، سردی، بارش، طوفان، سب اللہ کے حکم سے. زمین بچھی ہوئی ہے، منو ٹنو وزن اس پہ ڈالا، وہ نہیں شکوا کرتی کہ مجھے کیوں زمین میں رول دیا، اور آسمان نے کبھی فخریاں باتیں نہیں کی، ہا 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 میں سب سے اونچا. یہ سیکھنا ہے ہم نے. پھر اسی طرح اس کائنات سے دوسرا سبق کیا لینا ہے کہ اتنی ڈفرینٹ چیزیں ہیں لیکن ان میں ڈفرینسز کوئی نہیں، مل جل کے رہتی ہیں. آپ دیکھیے، H2O ہائیڈروجن پلس 2% کر کے آکسیجن ملا لیں، ساتھ مل کے رہتی ہیں، دونوں جلنے والی ہیں، جب ملتی ہیں تو پانی ہوتی ہیں. ہم دو لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں، ہمارا حال کیا ہو. آج کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، بلیو میں میرا دل کٹ کے رہ گیا. لگ رہا تھا کہ حرم کے ارد گرد باہر ہی کوئی ہوں گے، کوئی عرب کنٹری ہے. افطاری کی صفیں بچھی ہوئی ہیں، کھانا رکھا ہوا سامنے، اور کسی کو کسی بات پہ غصہ آیا اور وہ یوں اٹھ کے کشتی لڑ رہے ہیں جیسے کوئی پہلوان ہو، اور ان کو بچانے میں کئی لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ منہ پہ جا رہے ہیں، وہ صفیں ایک در ادھر، اور وہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں. تجھے کیا ملے گا نماز سے؟ تجھے کیا ملے گا روزے سے؟ روزے کی حالت میں اگر صبر اور درگزر نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، اگر روزے کی حالت میں تم ہو اور کوئی تم سے لڑنے جھگڑنے لگے تو آگے سے کہہ دو، انی صائم، میں روزے سے ہوں. آپ بھی کہہ دیا کریں اگر کوئی آپ سے بلا وجہ جھگڑے، انی صائمۃن، میں روزے سے ہوں. تو کائنات سے یہ سیکھیں گے کہ ساتھ رہنا کیسے ہے، ڈفرینسز کے باوجود بھی ڈفرینٹ ہو کے نہیں رہنا، کیسے ہوموجینی ہے اس کائنات کے اندر. پھر تیسرا سبق جو ہمیں کائنات پہ غور و فکر سے ملتا ہے وہ کیا ہے، کہ الیکٹران اس طرح چکر لگاتا ہے، بیچ میں نیوٹران، پروٹون، اور باہر الیکٹران. جیسے ہم طواف کرتے ہیں، یہ ہے قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہر چیز، ہر ایک سیل کے اندر یہ سبق دہرایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا قبلہ و کعبہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور یہ سب کچھ ہو. کیسے سنکنائزڈ ہے یہ کائنات، اتنے خوبصورت طریقے سے مل بانٹ کے کام کر رہی ہے. کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں. پھر اسی طرح سے ہم اس سے یہ سیکھیں گے کہ جس رب نے قوانین کائنات بنائے، اسی نے قوانین شریعت بنائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات تو اتنی خوبصورت ہو اور ہماری شریعت کے قوانین خوبصورت نہ ہوں؟ اور سب سے بڑی بات جو ہم کائنات سے سیکھتے ہیں کہ اطاعت بھی عبادت کی قسم ہے۔ ہم تو صرف نماز، روزے، حج کے نام پہ خوش ہیں نا، لیکن اللہ کی بات نہ مانیں تو صحیح معنوں میں نہ ہم عابدہ ہیں اور نہ ہم عابد ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ اللہ کی کائنات پہ غور کرنا ہے۔ چلیے اب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور اس پہ مزید غور و فکر ترجمے کی روشنی میں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا بتاؤ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگائے، ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے تھے، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے، بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنا دیا اور ان کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے بیچ میں پردہ ڈال دیا، کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے، بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ سوچیے ذرا کیسے یہ کائنات توحید کا درس دیتی ہے، اور ساری چیزوں میں سب سے بڑھ کر امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ہے کوئی جو مضطر کی پکار کو سنے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بے کس کی پکار کو جب کہ وہ اس کو پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ جواب دیجیے اللہ۔ اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو، کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے کی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے، کیا وہ جو مخلوق کی پہلی دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اس کو لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ کہہ دیجئے آسمان والوں میں سے، زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھ کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا۔ اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا، آخری آیت کو، کی بل ادارک علمہم فی الاخرہ، بلکہ آخرت کا علم تو ان لوگوں سے گم ہی ہو گیا۔ آج دنیا کے علم کا اتنا غرغرہ ہوا، اتنا ہوا ہے دلوں پہ، اتنا غرہ ہے دنیاوی تعلیم کا، ڈگریوں کا، کیریئرز کا، کہ ہمیں آخرت کے علم کی فکر بھی نہ رہی۔ دنیا کے علم میں اتنے مصروف ہوئے کہ آخرت کے لیے نہ وقت بچا، دنیا کے علم میں اتنا کھپا دیا خود کو کہ نہ مال بچا، اور دنیا کے علم کے لیے اتنے ہائپر ہو گئے کہ نہ آخرت کے علم کے لیے ہمت رہی، نہ خواہش رہی۔ ہر ایک اپنا جائزہ لے لے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، یہ ہے اصل ایشو۔ دنیا تو سامنے دکھتی ہے نا، بڑے ہو کے کمانا ہے، جاب کرنی ہے، کیا بنے گا، کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں، آخرت کس نے دیکھی؟ یہ شک ہے جو ہمیں اس آخرت سے متعلق علم اور جو قرآن کا علم ہے اس کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہونے دیتا، بلکہ یہ اس سے بھی اندھے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے یہ! یقین کیجئے کہ اللہ ہی ہے جو یہ کلام نازل کر سکتا تھا، بندے کے بس میں نہیں ہے اس کلام کو سمجھنا اور سمجھانا۔ مکہ والوں کی توحید دو قسم کی خرابیوں کا شکار تھی۔ دیکھیے بات مشکل نہ ہو جائے صرف دو تین جملے بول کے آپ کو پھر رغبت دے دوں گی کہ جا کر سن لیجئے۔ دیکھیے توحید کے سبق کو پڑھیے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سوال ہوتا ہے، توحید یہ ہے اللہ کو ایک مانو، اس کے آگے نماز پڑھو، روزہ رکھو، سجدہ کرو، یہ بھی ہے۔ لیکن توحید کی بڑی بڑی قسموں میں ایک توحید ربوبیت ہے اور ایک توحید الوہیت ہے۔ مکہ والے اللہ کے رب ہونے کے قائل تھے، مانتے تھے یہ سارا کچھ، سورج چاند اسی نے بنایا۔ آج تک نمرود کیا، فرعون کیا، بڑے سے بڑے جو گزر گئے بڑائی کرے دعوے کرنے والے، انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کائنات ہم نے بنائی ہے۔ اصل مسئلہ توحید الوہیت میں ہوتا ہے۔ سجدہ، رکوع، قیام، اطاعت، یہ اللہ کے وہاں سوا کی ہونے لگتی ہے۔ یہ رکوع پڑھنے کے بعد تو واقعی دل لگ جاتا ہے اس بات میں کہ اللہ صرف تو ہی تو، صرف تو ہی تو، مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں امن یجیب المضطر، یہاں لفظ جو مضطر آیا نا، اضطرار کو کہتے ہیں، ایسی کیفیت جس میں کوئی دوا کارگر نہ ہو اور نہ ہی اس دکھ کو کوئی دور کر سکے، سارے وسائل موجود ہوں لیکن کام نہ آئیں۔ مشرکوں نے اپنے مختلف کام مختلف دیویوں کو بانٹے ہوئے تھے، آج بھی ایسے ہی ہے، لکشمی دیوی، کوئی مال کی دیوی، کوئی عزت کی دیوی، کوئی محبت کی دیوی۔ ان کے ہاں یہ تصور بڑا ہی محال تھا کہ ایک ہستی یہ سارے کام اکٹھے کر لے، یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے اللہ نے ان سے یہ پوچھا، یہ سوال تو بتاؤ یہ کرتا کون ہے؟ اور ان سب کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ اللہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بتاؤ تمہاری عقلیں کدھر جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ بےکس کی پکار کو صرف اللہ سنتا ہے، سختیوں اور مصیبتوں کے وقت پکارے جانے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے۔ سمندروں میں جا کر ان کو یہ سبق سجاد آ جاتا تھا، مکہ والے جب خشکی میں ہوتے تو بتوں کو پوچھتے، ان سے مددیں مرادیں مانگتے، کبھی سمندر میں کسی طوفان کا شکار ہوتے تو کہتے اب یہاں زمین والے بت یا معبود نہیں آئیں گے، یہاں اوپر والے کو پکارو۔ اللہ کہتا ہے کہ جو تمہارا سمندروں کے اندر میں ساتھ دے سکتا ہے کیا خشکی پہ نہیں دے سکتا؟ توحید کو ٹھیک کیجئے۔ اب تو آپ سے پوچھئے ہمارا کیا حال ہے، کون یاد آتا ہے دکھ سکھ کے نام پہ؟ اور یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے رب کو پکارنا آ جائے سارے دکھ دور ہو جائے۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ نہ دل ہاتھ میں ہے، نہ جگر ہاتھ میں، نہ پھپھڑے ہاتھ میں، نہ گردے ہاتھ میں۔ ہم 80% مجبور ہیں، صرف 20% موومنٹس ہم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہاتھ ہلا رہی ہوں، کان مروڑ لیا، بالوں کو کھینچ لیا، یعنی میرا اور آپ کا اپنے جسم پر صرف 20% اختیار ہے۔ نہ آپ اندر جا کے دل کو ذرا سپیڈ اس کی بدل سکتے ہیں، کون سی طاقت ہے، کون سا اندر پمپ لگا ہوا ہے، کون سی آپ لوگوں نے بجلی کی تار لگائی ہوئی ہے جس سے آپ کا میرا دل پمپ کر رہا ہے، یہ پلکیں کون چھپک رہا ہے، کون بار بار اس کو کر رہا ہے، یہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے، میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جائیے ذرا کسی کے دھڑکتے دل کو روکیے، جا کے ذرا جسم میں جو بلڈ کس طرح گھومتا ہے اور ایک منٹ میں آپ پورے جسم سے گزر کے آ جاتا ہے، آپ روک کے دیکھیے تو لکھیے ایک بات، دل بڑا ہو جائے گا۔ جب آپ کے میرے اپنے اس 5 سے 6 فٹ کے وجود پہ اختیار اونلی 20% ہے، 80% اللہ کا اختیار ہے، تو پھر میرے آپ کے دکھی ہونے، پریشان ہونے، غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اپنا وجود ہے اس پہ اختیار نہیں ہے تو بچے اور گھر اور مال اور اولاد اور دنیا داریاں سب معاملے اس رب کو ڈال دیجیے اور اسے کہیں اے مالک تو جو میرے وجود کے اوپر تیرا اختیار ہے تو میرے باقی معاملوں کو بھی دیکھ لے، پھر انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے 64 جلد 5 میں، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اس وقت تیرے کام آتا ہے جب تو کسی بھنور میں پھنسا ہوتا ہے۔ زندگی کے بھنور یاد کیجیے، ہر ایک کے آتے ہیں، کام صرف اللہ ہی آئے گا۔ وہی ہے کہ جب تو جنگلوں میں راہ بھول کر اس کو پکارے تو وہ تیری رہنمائی کر دے، تیرا کوئی کھو گیا ہو تو تو اسے التجا کرے، وہ اسے تجھ سے ملا دے، قحط سالی ہو گئی ہو اور تو اس سے دعائیں کرے تو وہ موسلا دھار بارش تجھ پہ برسا دے۔ اس شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت تو کیجیے۔ آپ نے فرمایا کسی کو برا نہ کہو، نیکی کے کسی کام کو ہلکا اور بے وقت نہ سمجھو، خواہ اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، گو اپنے ڈول سے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی کا دینا ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک رکھ لو اور لمبائی میں زیادہ ٹخنے تک اس سے نیچے لٹکانے سے بچتا رہے، اس لیے کہ یہ فخر اور غرور ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں سارے سوالوں کا جواب آ گیا۔ تو کیا سیکھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ساری تکالیف کو دور کرتا ہے، اس لیے میں نے صرف اسی کو پکارنا ہے۔ غیب کا علم چونکہ اسی کے پاس ہے تو میں نے کسی سے غیب کے حالات معلوم نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو میں نے کسی سے رزق نہیں مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے، اور جب کبھی بے قرار ہوں گی تو میں نے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔